الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، دعا آسمان و زمین کے درمیان معلق رہتی ہے، اس میں سے کچھ بھی اوپر نہیں چڑھتا، یعنی دعا قبول نہیں ہوتی جب تک تو اپنے نبی پر درود نہ بھیجے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اس سلسلے میں آپ مختلف شرعی امور کے متعلق سوالات کرتے ہیں اور ان کے جوابات دارالافتاء اہل سنت کے اسلامی بھائی یہاں ہمیں دیتے ہیں۔ الحمدللہ علم دین سیکھنے کا یوں ہمیں ایک موقع میسر آتا ہے۔ قرآن پاک میں جو حکم دیا گیا کہ تمہیں جو معلوم نہ ہو وہ اہل علم سے پوچھو، اس قرآنی حکم پر عمل کا ایک بہترین موقع ہمیں الحمدللہ عزوجل یہاں ملتا ہے۔ سنت کی عظمت کے کیا کہنے، اللہ کے پیارے رسول، رسول مقبول سیدہ آمینہ کے گلشن کے مہکتے پھول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ، تراویح ایک عظیم سنت ہے، الحمدللہ مسلمانوں میں ایک جذبہ ہے، آ کے مسجدوں میں ادا کرتے ہیں، اسلامی بہنیں گھروں میں ادا کرتی ہیں۔ تراویح کے حوالے سے تراویح کا شرعی حکم کیا ہے، تراویح کی کتنی رکعات ہیں، تراویح کی جماعت کا کیا حکم ہے، تراویح کس طرح پڑھنی چاہیے، اس کا صحیح طریقہ کار کیا ہے، اس طرح کے سوالات انشاءاللہ عزوجل آج کے سلسلہ دارالافتاء اہل سنت میں ہم دارالافتاء اہل سنت کے اسلامی بھائی سے پوچھیں گے۔ دارالافتاء اہل سنت کے اسلامی بھائی سے سوال ہے کہ تراویح، چونکہ رمضان مبارک جیسے ہی سلسلہ شروع ہوگا تراویح کا ایک مطلب جو ہے مسلمانوں میں ذوق شوق ہوتا ہے، تو سب سے پہلے ہمیں یہ بتا دیا جائے کہ تراویح کا شرعی حکم کیا ہے، یعنی مردوں کے لیے بھی، عورتوں، اسلامی بھائیوں، اسلامی بہنوں دونوں کے لیے اس کا شرعی حکم کیا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تراویح مرد و عورت سب پر سنت موکدہ ہے اور اس کا ترک جائز نہیں ہے۔ اس پر خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے مداومت فرمائی، یعنی ہمیشگی سے اس کو ادا فرمایا، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم سمجھو۔ تو جب خلفائے راشدین نے بھی اس کے اوپر ہمیشگی فرمائی، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اس کو ادا فرمایا اور اس کو پسند بھی فرمایا، بلکہ صحیح مسلم میں اس کی فضیلت کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رمضان میں قیام کرے ایمان کی وجہ سے اور ثواب طلب کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اگلے سب گناہوں کو بخش دیتا ہے، یعنی اس کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا ترک بھی فرمایا اس اندیشے کی بنا پر کہ کہیں امت کے اوپر فرض نہ ہو جائے۔ ابتدائے اسلام میں، یعنی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لوگ متفرق طور پر، یعنی علیحدہ علیحدہ طور پر تراویح پڑھا کرتے تھے، لیکن حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لائے، دیکھا کہ لوگ علیحدہ علیحدہ جو ہے وہ تراویح ادا کر رہے ہیں، تو آپ نے خیال فرمایا کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ سب ایک امام کے ساتھ جمع ہو جاتے۔
سبحان اللہ۔
پھر آپ نے حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم دیا، ان کو امام بنایا اور لوگ ان کی اقتداء میں تراویح کی جماعت ادا کرنے لگے۔ جب دوسرے دن آپ نے جہاں مسجد میں تشریف لائے، دیکھا کہ ایک امام کے پیچھے لوگ تراویح کی نماز ادا کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا یہ اچھی بدعت ہے۔ تو حکم یہی ہوا کہ یہ سنت موکدہ ہے اور اس کا ترک جائز نہیں ہے۔ مرد کے لیے بھی سنت موکدہ ہے، عورت کے لیے بھی سنت موکدہ ہے۔
کتنی رکعت اس کی سنت موکدہ، یعنی کتنی رکعت پڑھی جائیں گی اسلامی بھائیوں، اسلامی بہنوں دونوں کے لیے؟ کیونکہ دیکھا گیا ہے کہ بسا اوقات جو ہے وہ بعض لوگ چار پڑھ کے نکل جاتے ہیں، بعض آٹھ پڑھ کے جا رہے ہوتے ہیں، بعض بارہ پڑھ کے، تو مختلف یوں ہوتا ہے، تو کتنی رکعت پڑھنی چاہیے ہمیں؟
جمہور کا مذہب یہ ہے کہ تراوی کی 20 رکعتیں ہیں، اور احادیث پاک سے بھی یہی ثابت ہے، اور حضرت امیر المومنین، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت علی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعد کے مسلمانوں کا یہی معمول رہا۔ چنانچہ بیہقی کی حدیث پاک ہے کہ صاعب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ لوگ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 20 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔
سبحان
اللہ۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی یوں ہی تھا کہ لوگ 20 رکعتیں ادا کیا کرتے تھے۔ موطا میں ایک حدیث پاک ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لوگ رمضان میں 23 رکعتیں ادا کیا کرتے تھے۔ تو اس کی تطبیق یہ بیان کی ہے کہ 20 رکعتیں تراوی کی اور 3 رکعتیں وتر کی۔ تو جمہور کا یہی موقف ہے کہ تراوی کی 20 رکعتیں ہیں تو لہٰذا 20 رکعتیں ہی پڑھنی چاہیے۔ جو 8 پڑھ کر یا 12 پڑھ کر چلے جاتے ہیں ان کا یہ عمل درست نہیں ہے۔
میٹھے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، پتہ چلا کہ جماعت کے ساتھ تراویح آ کے پڑھنی چاہیے، 20 رکعتیں ادا کرنی چاہیے۔ تراویح فی نفس ہی سنت موقدہ ہے اور بلا وجہ نہیں چھوڑ سکتے۔ اور اس میں یہ بھی ایک حدیث پاک جو بتائی گئی تو اس میں درمیان میں ایک لفظ آیا تھا کہ ثواب کی طلب کے لیے، تو طلب ثواب کی بھی نیت ہونی چاہیے انشاءاللہ عزوجل۔ اس سے جیسے امیر علیہ سنت ہمیں ذہن دیتے ہیں کہ ہر عمل سے پہلے اچھی اچھی نیتیں ہوں۔ تراویح پڑھنے آ رہے ہیں، ایک اچھا عمل ہے، لیکن اس میں اگر مزید اچھی اچھی نیتیں شامل ہو جائیں گی، طلب ثواب کی، مغفرت کی نیت ہو جائے گی، انشاءاللہ مزید اس کی برکتیں ملیں گی۔
تراویح کی جماعت سے مراد یہ ہے کہ تراویح کی جماعت سنت علی الکفایہ ہے۔ اگر سب لوگوں نے تراویح کی جماعت کو چھوڑ دیا، کوئی بھی کسی نے بھی جماعت نہیں کی، تو گناہگار ہوں گے، اور اگر کسی ایک نے گھر میں تنہا ادا کر لی ہے تو اس صورت میں وہ گناہگار نہیں ہے۔ لیکن جو شخص مقتدا ہے، پیشوا ہے، کہ جس کو دیکھ کر لوگ اور راغب ہوں گے مساجد کی طرف آنے میں، تو اس کو چاہیے کہ وہ مسجد کے اندر ہی جماعت کے ساتھ ادا کرے۔
میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، تراوی کی جماعت کے حوالے سے بھی پتہ چلا کہ یعنی من جملہ سب لوگوں کو چھوڑنا جو ہے یہ جائز نہیں ہے، البتہ کسی کی اگر جماعت رہ جائے تو وہ اپنے طور پہ بعد میں تراوی پڑھنی ضرور ہے۔ کبھی اگر کسی عذر کی وجہ سے رہ جائے کسی کی جماعت تو اس پر بھی پڑھنا ضروری ہے، تراوی لازمی ہے۔ یہاں ایک سوال ہے کہ کیا تراوی جیسے عام طور پہ ہوتا ہے کہ محلے کی مسجد میں ختم قرآن ہو رہا ہے، وہاں ہم نے پڑھنا شروع کی، تو کیا اب سارے پورے 30 دن یا 27 دن وہیں پہ پڑھنا ضروری ہے، یا جیسے کبھی مہمان کہیں چلے گئے، کہیں دوسری جگہ پہ چلے گئے تو وہاں جا کے بھی تراوی پڑھ سکتے ہیں؟ بس اوقات ہوتا یہ کہ کہیں جاتے ہیں تو وہ تراوی چھوڑ دیتے ہیں، میں تو وہاں پڑھ رہا ہوں، میں وہیں جا کے کل پڑھوں گا۔
اس میں یہ ہے کہ تراوی کے اندر ایک قرآن پاک کا جو ہے وہ ختم جو ہے یہ سنت ہے سننا۔ اب ایک مسجد میں پڑھنا ضروری نہیں ہے، اگر کسی نے فی نفسِ تراوی سنت موقعہ ہے، تراوی پڑھنی ہے، اگر کسی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے اس مسجد میں جس میں ادا کرتے ہیں نہیں کر سکے، تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تراوی کو بالکل چھوڑ دینا ہے، گھر میں بھی ادائیگی کر سکتے ہیں۔ لہٰذا بعض لوگ جو عذر بناتے ہیں کہ مسجد کی جماعت چلی گئی یا جہاں ہم پڑھتے تھے تو آج کی تلاوت مس ہو گئی، تو لہٰذا جو ہے وہ اب میرا جو ہے وہ ختم کا سلسلہ، ختم کے سلسلے میں تو ڈسٹربنس آ جائے گی، لیکن تراوی کو بہر صورت نہیں چھوڑنا ہے۔ تراوی سنت موقعہ ہے، اس کی ادائیگی خود سے بھی ہو سکتی ہے۔ ابھی جیسا کہ اس کا حکم سنا کہ جماعت کے ساتھ اس کی ادائیگی سنت علی الکفایہ ہے، اور مسجد میں آ کر پڑھنا افضل ہے، لیکن اگر کوئی مسجد میں نہیں آتا ہے تو تراوی تو بہر صورت اس کو ادا کرنی ہی کرنی ہے، مہمان ہے یا پریشانی ہے تو اس صورت میں گھر میں ادا کر سکتا ہے۔
پتہ چلا کہ کہیں پر بھی ہیں تراوی بہرحال ضرور پڑھنی ہے۔ آئیے دو کالیں شامل سلسلہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم سے کیا پوچھا جا رہا ہے، اور پھر انشاءاللہ عز و جل اس کے جوابات جو ہیں وہ ہم حاصل کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
حضور، میرا سوال یہ ہے کہ اگر نفلی روزہ ٹوٹ جائے تو اس کا کیا حل ہے؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اللہ محمد اکرم اتاری ہے، نور کلونی حویلی لکھا سے عرض کر رہا ہوں۔ حضور، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسلامی بہن جو ہے وہ جو حلال چیزیں ہیں، مثال کے طور پر جانور ہیں جو ہم کھاتے ہیں، وہ ذبح کر سکتی ہے؟ اس کا جواب عطا فرما دیں۔
غلام یاسین بھائی ہیں، نفلی روزہ رکھ کے ٹوٹ جائے, اس کا توڑ دیا یا ٹوٹ جائے,
اگر نفلی روزہ رکھ کے توڑ دیا تو اس کی قضا کرنی پڑے گی,
نفلی روزے کی بھی قضا کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے. اور ایک محمد اکرم بھائی نے جو آج کے ہمارے سلسلے سے متعلق تو نہیں لیکن پوچھا کہ کیا اسلام بہن حلال جانور ذبح کر سکتی ہیں؟
ذبح کرنے کے لیے مرد ہونا شرط نہیں ہے, تو اگر اسلامی بہن بھی صحیح ذبح کرنا جانتی ہو, یہ شرط ہے کہ صحیح ذبح کرنا آتا ہو, تو جس سے جانور حلال ہو جائے, تو عورت بھی ذبح کر سکتی ہے, اس کا ذبیحہ کھانا بھی جائز ہے, بشرط یہ صرف عورت کے لیے بھی شرط نہیں ہے, مرد کے لیے بھی شرط ہے جو بھی ذبح کرے کہ وہ ذبح کرنا اچھی طرح جانتا ہو کہ کون کون سی رگیں کٹنا ضروری ہیں. اگر اس نے صحیح طریقے سے ذبح کر لیا تو اس کا کھانا حلال ہے, چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو.
آئیے مزید کچھ کالز کو شامل سلسلہ کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
میرا سوال یہ ہے, آپ حضرت سے, کہ کیا تراوی میں عورتوں کی جو تراوی ہوتی ہے اس میں ایک لیڈیز جو امام بن سکتی ہے؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا دار الافتاء اہل سنت میں یہ سوال ہے کہ جیسے جو لوگ کمزور معذور لوگ ہوتے ہیں جن سے اتنا بیٹھا بھی نہیں جاتا, تو ان کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ کتنی رکعت پڑھ سکتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تراوی میں عورت ہے, اسلام بہن ہے, وہ عورتوں کی جماعت کر رہی ہے, اس کا کیا حکم ہے؟ اور ایک اور کال آئی کہ جو کمزور اور معذور ہے, کیا اس کو بھی 20 رکعتیں پڑھنی ہوں گی یا اس کے لیے کوئی کمی بیشی ہے؟
عورتوں کی جماعت کا جو ہے وہ عورت ہی کا امام بننا یہ جائز نہیں ہے, تو لہٰذا عورت امام نہیں بن سکتی ہے. اسلامی بہنوں کو چاہیے کہ وہ اپنی علیحدہ علیحدہ تراوی کی نماز ادا کریں, ان کے اوپر اس کی جماعت ویسے ہی واجب نہیں ہے, ویسے ہی یہ سنت علی الکفایہ ہے جماعت اس کی, تو عورتوں کا امام بننا ویسے جائز نہیں ہے, تو اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنی علیحدہ علیحدہ جو ہے وہ تراویح کی نماز ادا کریں. بعض علاقوں میں ایسا ہوتا ہے کہ بعض جو حافظ اسلامی بہنیں ہوتی ہیں وہ آگے جو ہے وہ امام بن جاتی ہیں اور پیچھے عورتیں ان کے نماز ادا کرتی ہیں, تو شرعاً یہ درست نہیں ہے,
یعنی عورت کا جماعت کروانا جائز نہیں ہے. اور دوسرا پوچھا کہ کمزور معذور یا اس طرح کے ہیں؟
ہاں, کمزور ہوں یا معذور ہوں تو ان کے اوپر بھی 20 رکعتیں ہیں, اس میں کوئی تخفیف نہیں ہے کمزور کے لیے یا صحت مند کے لیے. ہاں, کمزور یا بیمار اس کے لیے یہ تخفیف ہے کہ اگر وہ کھڑا نہیں ہو سکتا ہے تو بیٹھ کر پڑھے, اور اگر زمین کے اوپر بیٹھ نہیں سکتا ہے, عذر ہے, تو کرسی کے اوپر بھی بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے, تو یہ تخفیف ہو سکتی ہے, لیکن رکعتوں کے اعتبار سے کوئی تخفیف نہیں ہے. 20 رکعتیں ہی کمزور کو بھی ادا کرنی پڑیں گی, صحت مند کو بھی 20 رکعتیں ادا کرنی پڑیں گی.
میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, یہ بھی بہت اہم دونوں مسائل تھے کہ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں کمزور ہوں, میرے لیے میں چلو 8 تو کچھ تو پڑھ رہا ہوں, پڑھ کے چلا جاؤں. نہیں, بلکہ فرمایا گیا کہ اگر کمزور ہیں تو جو جتنی کھڑے ہو کے پڑھ سکیں کھڑے ہو کے پڑھ لیں, نہیں پڑھ پا رہے, معذور ہیں یا کوئی عذر ہے تو بیٹھ کے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اور یہ بھی ایک مطلب عام سا ہوتا جا رہا ہے کہ بسا اوقات جو ہے وہ عورتوں کی جماعت کروانے لگ جاتی ہیں, یہ بھی ہمیں آج پتہ چلا کہ یہ ناجائز ہے ایسی جماعت کروانا. اب ہم جائیں ثواب کی نیت سے کہ چلو تراوی پڑھ کے آتے ہیں اور وہاں ناجائز فیل ہو رہا ہو, اس لیے کوشش کریں کہ جو بھی کام کرنے ہیں تراوی کی سنت ہم نے ضرور ادا کرنی ہے, ضرور تراوی پڑھنی ہے, لیکن اس طرح سے جس طرح شریعت مطہرہ نے ہمیں حکم دیا ہے, جس طرح شریعت مطہرہ نے ہمیں اجازت دی ہے.
معذور کے لیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر جماعت کے ساتھ, جیسے فرض کیا جو مسجد میں تراوی ہو رہی ہوتی ہے وہ عام طور پر پورا قرآن پاک کا ختم ہوتا ہے, تو اس میں لمبی جو ہے وہ قرات ہوتی ہے, تو اس میں جو ہے وہ معذور تھک جاتا ہوگا, تو وہ اگر اپنے گھر میں آ کر جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں ان کے ساتھ اپنی تراوی کی جو ہے وہ سنت ادا کر لے تو تب بھی بریو ذمہ ہو جائے گا, لیکن رکعتیں چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. اگر مسجد میں ادا نہیں کر سکتا ہے تو گھر میں آ کر چھوٹی چھوٹی صورتوں کے ساتھ پڑھ لے, بہرحال تراوی پوری رکعتیں پڑھے, لیکن بالکل تر کرنے کی اس کو بھی اجازت نہیں ہے.
یہاں ایک سوال ہے کہ آج کل دیکھا جاتا ہے کہ بعض لوگ رمضان مبارک میں بھی, جیسے رمضان کا مہینہ شروع ہوگا, بہت سارے اس کے مطلب نظر آتے ہیں معاذ اللہ کہ بالکل نوجوان ہوتے ہیں, ہٹے کرتے ہوتے ہیں, روزے نہیں رکھتے, یا بعض اس لیے روزے نہیں رکھتے گرمی کا موسم ہے تو کہ گرمی ہے, پیاس لگے گی, کمزور ہو جاؤں گا, بیمار ہو جاؤں گا, تو تو کیا کمزوری یا بیماری کے صرف ڈر سے، اندیشے سے روزہ چھوڑنا جائز ہے؟
کمزوری اور بیماری کے اندیشے سے، ڈر سے روزہ چھوڑنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ رمضان کے روزے فرض ہیں، بہر صورت یہ روزے رکھنے ہوں گے۔ شریعت نے جو عذر بیان کیے ہیں روزہ نہ رکھنے کے، صرف وہی آزار ہی جو ہے وہ ان کی وجہ سے روزہ ترک کیا جا سکتا ہے۔ یہ تو ایک اندیشہ ہے کہ بھئی ایسا ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا، ورنہ اگر جس کے اندر ایمان کی طاقت ہوتی ہے، جس کے اندر شوق ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے، تو بہت کمزور کمزور سے لوگ بھی، بلکہ جو سالہ سال سے دائمی مرض میں چلے آتے ہیں، وہ بھی جو ہے وہ ہمت کرتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی سوچنا چاہیے کہ گرمی کی شدت ہے تو جس قدر جو ہے وہ عبادت میں تکلیف زیادہ ہوتی ہے تو اس کا ثواب بھی اس قدر زیادہ ہوتا ہے۔ تو جو عشاق رمضان ہوتے ہیں تو وہ تو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ گرمیوں کے روزے، تاکہ تھوڑی آزمائش زیادہ ہو اور ثواب بھی زیادہ ملے۔ تو صرف نوجوانوں کا، یہ نوجوانوں میں یہ مرض عام ہے کہ وہ طرح طرح کے عذر بیان کرتے ہیں، تو یہ عذر جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہیں۔ ان کو چاہیے کہ وہ اپنے، بلکہ لازم ہے ان کے اوپر اس طرح کے آزار چھوڑیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈریں۔ اور جو روزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیے ہیں، سال میں صرف جو ہے وہ ایک ماہ کے روزے ہیں، ایک ماہ کے رمضان کے روزے فرض ہیں، تو انسان سارا سال کھاتا پیتا رہتا ہے اور سارا سال اپنے جو ہے وہ کھانا پینا اپنے خواہش کے مطابق رہتا ہے، لیکن صرف ایک مہینہ ہے، اور اس میں بھی یہ نہیں ہے کہ کھانا پینا ترک کر دینا ہے،
پورا مہینہ نہیں بلکہ وہ بھی کچھ
وہ بھی کچھ ٹائم ہے کہ روزے کا جو ٹائم ہے، تو اس میں صرف کھانا پینا ترک کر دینا ہے۔ تو اب اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف کرتے ہوئے اور اس بات کو سمجھتے ہوئے کہ یہ روزے فرض ہیں اور فرض کا ترک کرنا گناہ ہے اور سال میں ایک دفعہ آتے ہیں، تو اب اس میں بھی انسان غافل کا غافل رہ جائے، اس میں بھی انسان اپنے اسی طرح کے معمولات کے اوپر رہے کہ جو وہ پیچھے معمولات کرتا رہے، تو یہ سراسر جو ہے وہ نقصان والی بات ہے۔ ایسے حضرات کو سوچنا چاہیے، اس طرح کے بہانوں سے باز آنا چاہیے۔
میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، پتہ چلا کہ معمولی عذر کی وجہ سے، صرف بیماری یا کمزوری کے ڈر کی وجہ سے روزہ ترک نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کہا گیا ابھی جیسے فرمایا کہ جو عمل جتنا زیادہ جس میں مشقت ہوتی ہے، ثواب اس میں اتنا زیادہ ملتا ہے۔ تو مومن تو نیکیوں کا حریص ہوتا ہے، وہ تو چاہتا ہے کہ زیادہ مجھے نیکیاں حاصل ہوں، اس لیے ہمیں رمضان گرمی میں ہو یا سردی میں ہو، بہرحال چونکہ اس کے روزے فرض ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، تو لازمی اس کے روزے رکھنے ہیں اور بلا عذر کوئی بھی روزہ اس کا ترک نہیں کرنا۔ ختم قرآن کے حوالے سے یہ کہ جیسے قرآن پاک آپ نے بتایا تھا کہ مسجد میں ختم قرآن ہوتا ہے، تو ضروری نہیں کبھی اگر رہ جائے تو ادھر ادھر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر محلے میں قریب میں مسجد ایسی ہے کہ ختم قرآن میں جو حافظ صاحب تراوی پڑھ رہے ہیں بہت تیز پڑھ رہے ہیں، یعنی بالکل کچھ سمجھ ہی نہیں آتا اتنی تیز، جیسے عام طور پہ بسوں کا بعض مسجدوں میں یہ بھی ہوتا ہے دیکھا گیا ہے، 30-35-40 منٹ میں تراوی ختم اور سوا سپارہ پڑھا جاتا ہے اور پیچھے والوں کو کچھ سمجھ نہیں آتی، تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟
ایسی صورت میں اگر وہ قرآن پاک صحیح نہیں پڑھ رہا ہے، جو قرآن پاک پڑھنے کے آداب ہیں، جو طریقہ کار ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے، اور اگر ایسا ہے کہ الفاظ چبا جاتا ہے، کھا جاتا ہے، اور الفاظ صحیح طرح سے ادا نہیں کرتا کہ جس سے معنی فاسد ہو جاتے ہیں، پھر تو وہ تراوی کی جو ہے وہ نماز ہوگی ہی نہیں۔ تو اس صورت میں اس کے پیچھے تو پھر نہیں پڑھی جائے گی، بلکہ کسی ایسے شخص کے پیچھے پڑھی جائے کہ جو صحیح پڑھتا ہو۔ اس بات کو نہیں دیکھنا چاہیے کہ وقت جو ہے وہ 30-35 منٹ، اب لوگ بھی اس بات کو پسند کرتے ہیں اور ایسے حافظ کو پسند کرتے ہیں کہ جو 30 یا 35 منٹ کے اندر سوا پارا یا ڈیڑھ پارا جو ہے وہ پڑھا کر فارغ ہو جائے، بولتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا حافظ ہے، بہت تیز پڑھتا ہے، بہت مزہ آتا ہے۔ تو مزہ ان کو تیزی کی وجہ سے آ رہا ہوتا ہے کہ جلدی جلدی فارغ ہو گئے ہیں، ورنہ اگر اس کا قرآن پاک سنا جائے تو وہ یعلمون تعلمون ہی سمجھ میں آتا ہے، اس کے علاوہ کچھ سمجھ نہیں آتا۔ تو ایسا شخص کہ جو تیزی کی وجہ سے حروف ہی چبا جائے اور جو ہے وہ صحیح تلفظ ہی ادا نہ کرے الفاظ کا، تو اس صورت میں تو اس کے پیچھے پھر پڑھنا ہی جائز نہیں ہے، اور اسے پڑھنے کا کوئی ثواب ہی نہیں ہے، بلکہ جو ہے وہ تراوی دوبارہ پڑھنی ہوگی اگر اس طرح پڑھیے کہ معنی ہی فاسد ہو جاتا ہے۔ اور جو صحیح طور پر پڑھتا ہے اس کے پیچھے تراوی ادا کرنی چاہیے، اور یہ بھی ایک نعمت ہے، تراوی کی نعمت، اور یہ بھی جو ہے وہ روزانہ روزانہ نہیں ہوتی ہے، یہ بھی سال کے بعد آتی ہے، اور رمضان کی راتوں میں قیام کرنے کا ثواب آپ نے سنا کہ جو طلب ثواب کے لیے رمضان کی راتوں میں قیام کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے, تو اس کا اتنا ثواب ہے. تو اب اس میں آسانی ڈھونڈی جا رہی ہے اور یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ میری نماز درست ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ کے بڑا خوش الحان ہے, ہاں اگر صحیح پڑھتا ہے خوش الحان ہے تو اچھی بات ہے, لیکن فقہا نے یہ فرمایا کہ خوش الحانی کی بجائے صحیح خان کا جو ہے وہ انتخاب کیا جائے, یعنی جو درست قرآن پاک پڑھتا ہے اس کا انتخاب کیا جائے, اس کی خوش الحانی کو نہ دیکھا جائے. ہاں اگر خوش الحان بھی صحیح بھی ادا کرتا ہے صحیح بھی پڑھتا ہے تو یہ نور اعلیٰ نور ہے, اچھا ہے کہ تلاوت کلام پاک سننے کا ایک سرور آتا ہے, لیکن اس سرور میں قرآن پاک کے اوپر غور و تفکر تدبر اگر جاتا رہے تو پھر اس خوش الحان کے پیچھے بھی نہیں پڑی جائے, بلکہ صحیح خام کے پیچھے جو درست پڑھتا ہو اس کے پیچھے تراوی ادا کرنی چاہیے. تو لہٰذا اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے, وقت کو نہ دیکھا جائے, اس بات کا ہر شخص التزام کرے, مساجد کی کمیٹیاں بھی یہ اپنے اوپر لازم کر لیں کہ جو درست قرآن پاک پڑھتا ہو اس کا انتخاب کیا جائے, اس کا باقاعدہ ٹیسٹ لیا جائے اور پھر ان کو بتایا جائے کہ بھائی ہم نے قرآن پاک سننا ہے, ہمیں ٹائم کی کوئی قید نہیں ہے کہ آپ 30 منٹ کے اندر 35 منٹ کے اندر, بھلے آپ 1.25 گھنٹے کے اندر ختم کریں, لیکن قرآن پاک آپ نے درست پڑھنا ہے. اگر آپ قرآن پاک درست نہیں پڑھیں گے, صحیح طریقے سے نہیں پڑھیں گے, الفاظ کی ادائیگی درست نہیں ہوگی, الفاظ چبائیں گے کھا جائیں گے, تو پھر اس صورت میں جو ہے وہ آپ کو تراوی نہیں پڑھانے دی جائے گی. اگر یہ سلسلہ کر دیا جائے تو پھر حفاظ جو ہے وہ صحیح طریقے سے پڑھیں گے. تو اس میں بھی مسئلہ حفاظ کا نہیں ہوتا ہے, حفاظ نے بھی اپنا ٹائم سیٹ کیا ہوتا ہے گھڑی کا, کہ کمیٹی جو بولتی ہے کہ آدھے گھنٹے میں ختم کرنا ہے تو اس نے بھی سیٹ کیا ہوتا ہے آدھے گھنٹے میں ختم کرنا ہے, بھلے جیسا بھی پڑھ رہے ہیں. اور اگر اس کو یہ بولا جائے کہ آپ نے صحیح پڑھنا ہے, ٹھیک پڑھنا ہے, صحیح طریقے سے سمجھ میں آنی چاہیے, تو وہ پھر پہلے ہی بول دیتے کہ وقت لگے گا پھر اس کے لیے. تو وقت لگے لیکن صحیح طریقے سے ادا کیا جائے.
اب کمیٹی والے یہ چاہتے ہیں کہ ذرا تیز پڑھیں گے تو ہماری مسجد میں نمازی زیادہ آئیں گے, اس وجہ سے وہ کہہ دیتے ہیں.
ایسے نمازیوں کا یا ایسے اجتماع کرنے کا کیا فائدہ کہ جس میں نمازی درست نہ ہو؟ تو نمازیوں کو جمع کرنا تو مقصود نہیں ہے نا, مقصود تو اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. اگر وہ عبادت ہی درست طریقے سے نہ ہو تو پھر نمازی جمع ہو کر کیا کریں گے, تو پھر ان کی نماز ہوئی کہاں؟ اس لیے مقصود اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے. تو جو عبادت کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو وہ خود سوچیں کہ میں جس جگہ پر پڑھنے جا رہا ہوں وہاں پہ میری عبادت درست بھی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. تو لہٰذا اگر محلے کی مسجد میں ایسا حافظ ہے کہ جو صحیح ادا نہیں کرتا ہے, صحیح نہیں پڑھتا ہے, تو پھر اس کو چھوڑ کر کسی دوسری مسجد میں ادا کرے.
تو میٹھے میٹھے اسلام بھائی, اور اس حوالے سے ہم نے سنا کہ تراویح درست پڑھنا اور ایسے حافظ کے پیچھے سننا, جیسے ہم سننے جا رہے ہیں تو ایسے حافظ کے پیچھے سننا ہے کہ جو درست پڑھتا ہو, اور کمیٹی والوں کے لیے بھی یہ مدنی پھول دیے گئے کہ وہ بھی ایسے حافظ کے انتخاب کریں جو درست قرآن پاک پڑھتا ہو, یعنی جس میں جو ہے حروف چبائے نہ جائیں, ایسی مطلب غلطیاں نہ ہوں کہ معنی ہی اس کے فاسد ہو جائیں. آئیے ایک اور کال کو شامل سلسلہ کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بھجن, میرا سوال یہ ہے کہ مسجد زیر تعمیر ہو, اس میں چھپنا ہو, اعتکاف نہیں ہو سکتا اس میں.
ظہیر احمد سعودی عربیہ سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جسم کے کسی بھی حصے سے اگر کسی بھی وجہ سے خون بہ جائے تو کیا اس میں روزہ مکروہ ہو جائے گا یا ٹوٹ جائے گا؟
آصف بھائی نے تو بورے والا سے سوال کیا اعتکاف کے حوالے سے.
اس کے لیے پہلی بات یہ ضروری ہے کہ اعتکاف کے لیے مسجد کا ہونا شرط ہے. اگر مسجد ہے, کسی میدان کو مسجد کر دیا گیا تو وہاں پہ اعتکاف کر سکتے ہیں, تو اس کے لیے چھت کا ہونا ضروری نہیں ہے, مسجد ہونا ضروری ہے.
عرب شریف سے ایک آخری کال ہمیں کہ جسم سے خون بہہ جائے تو کیا روزہ مکروہ ہو جائے گا, کیا حکم ہوگا روزے کا؟
جسم سے خون بہہ جانے سے روزہ تو مکروہ نہیں ہوگا, روزے میں کوئی فرق بھی نہیں پڑے گا. ہاں یہ بیان ضرور کیا ہے کہ البتہ اگر اتنا خون بہہ جائے کہ جس سے اب روزہ مکمل جو ہے وہ ادا کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے, غالب گمان ہو جائے کہ اگر نہیں توڑے گا تو پھر ہلاکت میں پڑے گا, یا جو ہے وہ ماہر طبیب غیر فاسق یہ بول دیتا ہے کہ آپ روزہ توڑ دیں, تو اس صورت میں توڑنے کی اجازت ہوگی. لیکن اگر ویسے کٹ لگا, خون بہہ گیا تھوڑا بہت,
یا بس ہوگا خون جیسے ٹیسٹ کے لیے دے دیا, اس سے
روزہ نہیں جائے گا,
اس سے بھی نہیں جائے گا روزہ. سبحان اللہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں, الحمدللہ عزوجل کئی مسائل کا شرعی حل ہم نے سنا سیکھا، اور امید ہے کہ آپ نے ان کو یاد کر لیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم دین سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علماء اہل سنت سے مربوط رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔